أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ حج کی آیات ہے. آج آیت نمبر 65 سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رب العزت اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں، انسانوں پر اللہ نے جو رحم فرما رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا اللہ رب العزت جگہ جگہ تذکرہ فرماتے ہیں. اس بات کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی رحمتیں تمہارے اوپر کی ہوئی ہیں، کس طرح پوری کائنات انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کہ انسان غور کرے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے کیسے ہمارے اوپر انعامات فرمائے. فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی نے مسخر کر دیا تمہارے لیے. مسخر کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے مسخر کرنے کا کسی چیز کا متیو فرما بردار کر دینا، اور ایک مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کوئی چیز کسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہو، یہ مسخر کرنا. جیسے سورج ہے ہماری خدمت، انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چرند و پرند کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی روشنی سے انسان کتنے فائدے حاصل کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی مسخر کرنے کے معنی میں آتا. تو یہاں فرمایا کہ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آپ لوگوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، والفلک تجری فی البحر بامرہ، فرمایا کہ کشتیاں ہیں وہ دریا میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیے کہ کشتی ہے یا پانی کا جہاز ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، کتنا اس کے اوپر بوجھ لاد دیں وہ کھڑا کا کھڑا ہے اور یوں لے کر چلتا ہے، لیکن دریا میں کوئی اور چیز رکھ دیں کوئی ڈال دیں وہ فوراً ڈوب جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولفل کا تجریف البحری بامری، کہ تم لوگ دیکھو کہ کس طرح کشتیوں کو اللہ نے دریا میں چلا رکھا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان کو دیکھو کہ کتنا بڑا یہ آسمان ہے کہ یہ انسانوں پر گرتا نہیں ہے، اس کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس کو اللہ نے اٹھا رکھا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو کہ کس طریقے سے انتقا عَلَى الْأَرْضِ، کے اس کو روک رکھا ہے اللہ نے کہ وہ زمین پر نہ گرے، اللہ بِإِذْنِ، مگر جب اللہ کا حکم ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر نرمی کرنے والے ہیں، رحیم اللہ تعالی بندوں پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالی تم کو دوبارہ موت دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہر انسان کی موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کی موت آئے گی۔ اللہ کے بارے میں تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا لا مذہب قسم کا طبقہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا کا نعوذ باللہ دنیا میں کوئی وجود نہیں، سب کچھ دنیا میں جو ہے یہ سب ایک حادثات کے نتیجے میں پیدا ہو گیا۔ اور بعض ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ موت کیا، وہ کب آئی، سب کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، اور کس کی موت کب آئے گی یہ کسی کو، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں کہ کس کی موت کا وقت کب لکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہو الذی احیاکم، عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو انسان کے اپنی موت کی تیاری کرے، وہ انسان عقل مند ہے جو ہر معاملے میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، وہ انسان جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، ایک اور جگہ پر فرمایا، اور وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب ایک ہی ہے، وہ ہے عقل مند انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اس چیز کا بھی مجھے جواب دینا۔ تو فرمایا وہو الذی احیاکم، اللہ وہ ہے احیاکم، جو تم کو زندہ کیا جس نے، پیدا کیا جس نے، ثم یمیتکم، پھر اس نے تم کو موت دی، ثم یحییکم، مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ایک اٹل عقیدہ ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا مرنے کے بعد۔ ان الانسان لکفور، فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا، انسان جو ہے وہ بہت ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ دیکھو ان انعامات کا، یہ احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں اور شرک سے دور ہو جائیں، شرک نہ کریں۔ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک عبادت کے طریقے مقرر کیے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، سورہ حج میں یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 34 میں یہ آیت آئی ہے، وہاں یہ بات آئی تھی کہ نسک کے تین معنی آتے ہیں قرآن کریم میں، لفظ نسک جو آیا ہے یہ منسک اسی سے بنا ہے، اس کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتے ہیں مطلق شریعت کے، عبادت کے، ایک معنی آتے ہیں حج کے، مناسک حج ہم بولتے ہیں، نسک کی جمع سے نکلا ہے کہ معنی ہیں اس کے، کہ حج کے ارکان، حج کے افعال۔ اور تیسرے ایک معنی آتے ہیں ذبیحے کے، ذبح کرنے کے، یہ تیسرے معنی ہے نسک کے. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکو. اس کے دو ترجمے کیے یہاں مفسرین نے. ایک ترجمہ تو اس کا یوں کیا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہم نے بنایا ہے، ہم ناسکوہ، اور اسی طریقے سے وہ اس کو ذبح کرتے. اس آیت کی یہ تشریح کہ ہم کہ منسکن کا یہاں پر ترجمہ کیا ذبح کرنے کے معنی میں، یہ آیت کے شان نزول بھی یہ ہے کہ غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا مسلمانوں کے اوپر کہ دیکھو تم لوگ بھی عجیب ہو، اپنے ہاتھ سے جانور کو کاٹتے ہو تو اس کو کہتے ہو کہ کھانا جائز ہے، اور جس جانور کو اللہ موت دے دے اس کو کہتے ہو کہ اس کو کھانا حرام ہے. کہنے لگے کہ یہ بھی عجیب بات ہے، مسلمانوں کو اعتراض کیا کہ اللہ مار دے یا کسی جانور کو تو اس کو کھانا حرام ہو گیا، تم خود مار دو اپنے ہاتھوں سے تو کہتے کہ کھانا حلال ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا، یہ طریقہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. طریقہ کیا بنایا ہوا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ جانور کے گلے میں چار رگیں ہوتی ہیں، جس کا نام کتب کتابوں میں لکھا ہے، حلقوم ہے، مرئی ہے، اور ودجین ہے. یہ ودج اول، ودج ثانی، یہ چار رگیں ہوتی ہیں. ان چار رگوں کو جب کاٹا جاتا ہے یا ان میں سے اکثر کو کاٹ دیا جائے، اور جسم کے اندر جو گردش کرنے والا خون، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا خون جو نجس ہوتا ہے، جب تک وہ بہ کر جسم سے باہر نہ نکلے جانور حلال نہیں ہوتا. اور اب آج کل ہمارے ہاں میڈیکل سائنس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جس جانور کے اندر یہ خون رہ جاتا ہے، بہنے والا خون، اور وہ اس کے جسم کے اندر رک جاتا ہے، تو اس کا کھانا صحت کے لیے سخت مضر ہے. اور یہ طریقہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے، قرآن کریم میں اس کے احکامات موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اے ایمان والو تم لوگ مت کھاؤ جانور کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یعنی اللہ کا نام لے کر تم اس کو ذبح کرو گے تو تم اس کو کھاؤ، ورنہ مت کھاؤ. تو جب تک یہ بہنے والا خون نہیں نکلتا صحیح طریقے سے، اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ موت دے دے تو اس کا کھانا حرام کیوں کیا، اور انسان مار دے تو حلال کیوں کیا، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکمتیں جانتے ہیں. یہ احکامات اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بیان کیے کہ تم اس طریقے سے کھاؤ جانور کو. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ چونکہ ڈاکٹرز کی تحقیق بھی یہی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہے اگر خون اس کے اندر رہ جائے باقی، تو اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، ہم ناسکوہ، تم اسی کے طریقے سے تم اس کی عبادت کرو. فلا ینازعنک فی الامر، لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ سے بحث مباحثہ نہ کریں. فی الامر، اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کرنے کا حکم دیا ہے. ودعو الی ربک، اور آپ اپنے رب کے کام میں لگے رہیے. انک لعلی ہدی مستقیم، آپ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. مستقیم جو راستہ کے کیسا ہے، سیدھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ ان لوگوں کے اعتراض سے متاثر نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور لوگوں کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے بحث نہ کریں، اللہ کے نبی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے. چنانچہ قرآن کریم میں بھی، اور اگر دوسرے معنی لیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکامات کے معنی لیں ہم منسکن کے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، اور امام قرطبی نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہاں اس سے مراد شریعت کے احکامات ہیں. اور انہوں نے آیت کا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ مشرکین اور مخالفین، جو اسلام کے مخالفین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے احکامات میں جنگ و جدال پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں،
اور ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ پہلی مرتبہ سنا. بس یہ دلیل ہے ان کی کہ پہلی امتوں میں یہ مسئلہ تھا نہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ صرف اللہ کا حکم بیان کیجئے. ہم نے ہر امت کو ایک کتاب دی ہے, لکل امت جعلنا منسکن, ہم نے ہر امت کو ایک شریعت کا ایک طریقہ دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل میں طریقہ دیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات میں طریقہ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں طریقہ دیا. ہر نئی آنے والی کتاب وہ پرانی کتاب کو منسوخ کر دیتی ہے. یہ ضابطہ ہے شریعت کا. تورات آئی تو سابقہ کتاب منسوخ ہو گئی, زبور منسوخ ہو گئی. تورات کے بعد انجیل آئی تو انجیل تو تورات منسوخ ہو گئی. انجیل کے بعد قرآن پاک آیا تو انجیل منسوخ ہو گئی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لکل امت جعلنا منسکن, ہر ایک کے لیے ہم نے, ہر امت کے لیے ہم نے احکامات دیے ہیں. ہم ناسکو ہو, اسی کے طریقے کو تو آپ لوگ اس کی اتباع کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. فلا ينازعنك في الامر, اور وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اپنے اللہ کے ان احکامات میں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں. ودعو الى ربك, اور فرمایا اللہ نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. انك لعلى هدى مستقيم, آپ ہدایت پر بھی ہیں اور استقامت کے ساتھ ہیں, آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اگر فرمایا کہ کوئی آپ سے بحث کرے, دین کے معاملے میں بحث کرے, شریعت کے کسی حکم میں بحث کرے, تو آپ یوں کہہ دیجئے اللہ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کام تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ آپ ان سے بحث نہ کریں, بس آپ تو اللہ کا حکم ان کو پہنچا دیں اور بس, بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر اسی کو فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ آپ سے اگر جاہل لوگ بحث کریں بلا وجہ کے بحث مباحثہ میں لگیں تو کہیں کہ اچھا بھائی السلام علیکم, بحث نہ کرو ان سے, کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے بلا وجہ کے بحث مباحثے کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ اپنے دین کی بات بتاؤ, یہی طریقہ سنت کا ہے, یہی طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. مسئلہ پورا مسئلہ بتلاؤ, بات پوری بتلاؤ, اور عمل کرنے نہ کرنے کی ذمہ داری سننے والے کے اوپر ہے کہ وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ کا کام ان سے بحث کرنا نہیں ہے. یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اگر وہ ان جادلو کا, اگر وہ لوگ آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں, فقل تو کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون, اللہ اچھی طرح جانتے ہیں جو کام کے تم لوگ کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون, فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون, جس چیز میں تم لوگ آج اختلاف کرتے ہو. تمہارا اختلاف ہے, تم شریعت کے حکموں کو نہیں مانتے, یا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو دل سے تسلیم نہیں کرتا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو اللہ کا حکم پتہ چل گیا, اب فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں کریں گے. بات یہ ہے کہ فیصلہ روز قیامت میں کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کوئی انسان سمجھنا نہ چاہے. دیکھو دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی بات کو سمجھنا چاہتا ہے, تو اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ علماء کے پاس جائے گا, مختلف ایک عالم سے تسلی نہیں ہوگی, دوسرے کے پاس جائے گا, دوسرے سے تسلی نہیں ہوگی, تیسرے کے پاس جائے گا, کہیں نہ کہیں تو اس کو تسلی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا اور عالم خالی ہو گیا اہل علم سے. تسلی ہوگی اگر اس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی. یہاں مراد یہ ایسے لوگ نہیں ہیں, یہاں مراد ایسے لوگ ہیں جو بحث برائے بحث, اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں. ان کو سمجھنا نہیں ہوتا, بس ان کو کبھی شریعت کے حکم پر اعتراض ہے, کبھی ان کو قرآن پاک کے حکم پر اعتراض ہے, کبھی ان کو فلانی چیز پر اعتراض ہے, اور اب وہ ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا حکم پتہ چل گیا, آپ لوگوں کو اللہ کا حکم پتہ چل گیا, بس کافی ہے. اب اس بات پر کہ اللہ کا حکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سچا ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ روز آخرت میں کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں, لا تعداد انسان ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے, ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. بلا وجہ دین کے معاملے میں اپنے دماغ کو لڑانا اور شریعت کے احکامات کے اوپر منہ جھوٹ بحث کرنا, بے سوچے سمجھے بحث کرنا, یہ بعض اوقات انسان کے دین کو ضائع کر کے رکھ دیتا. ہر کوئی حکم قرآن کریم میں آیا, مثال کے طور پر عورتوں کی گواہی کا مسئلہ. کتنے انسان ہیں, کتنی خواتین ہیں جو اس بات پر سخت تنقید کرتے ہیں کہ مردوں کی گواہی کے برابر عورت کی گواہی کیوں نہیں. ایک مرد کی گواہی اور دو عورت کی گواہی برابر ہے, یعنی دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر. قرآن کا حکم ہے, دو ٹوک حکم ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اب کتنے انسان اس حکم پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ اعتراض کس پر کر رہے ہیں, سوچے تو صحیح, کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ پہ کر رہے ہیں, قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. ایسے انسان جب ایک تو ہوتا ہے اعتراض سمجھنے کے لیے, وہی بات میں عرض کروں, اور ایک ہوتا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں اس لیے اعتراض ہے, ہمیں ماننی نہیں ہے اس بات کو. ایسے انسانوں کے بارے میں تو یہ ڈر ہے کہ وہ دار ایمان سے نہ خارج ہو جائیں, کیونکہ قرآن کے حکم کو نہیں مانتے. نہ ماننے کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ عمل نہیں کر رہے, اور نہ ماننے کا ایک عمل مطلب ہوتا ہے کہ دل نہیں ان کو تسلیم کرتا, دل نہیں مانتا ان کا, ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر. ایسے لوگ دار ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. رجم کا مسئلہ ہے, ابھی بھی پچھلے دنوں بڑی بحث چل رہی تھی, لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ سنساری کا مسئلہ ہے کہ چار گواہ لانے چاہیے. شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کو رجم کیا جائے, سنسار کیا جائے, تو چار گواہوں. بڑا لوگ اعتراض کرتے ہیں, بہت اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر. سوچیں تو کس پر اعتراض کر رہے ہیں. حدیث شریف کا ضابطہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سنسار فرمایا, زمانہ نبوت میں مدینہ طیبہ کے اندر سنسار فرمایا. اسی طریقے سے انہوں نے خیر اقرار کیا تھا. امرا گاندھی کو سنسار فرمایا, اس نے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا. لیکن ضابطہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کون سا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہے. ایسے لوگ جو قرآن کے بارے میں کھلے عام اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض کرنے کا مطلب ہے نہ ماننے کے لیے اعتراض, بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط حکم ہے, میں جو بات کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, وہ اس میں داخل نہیں. ٹھیک ہے, سمجھنا چاہتے آئے بھائی, دروازے کھلے ہیں. اہل علم الحمدللہ ہر زمانے میں ہر دور میں رہے ہیں, انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے, ان کو سمجھائیں گے. لیکن ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں میں یہ حکم نہیں مانوں گا, مجھے یہ حکم تسلیم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو قرآن پاک کے حکم کا انکار ہے. ایسے انسان کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ کچھ نے کوئی ایسا لفظ بول دیا کہ کہیں خدا نخواستہ ایمان سے باہر نہ ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, کہ تو آپ کا کام ان کو اللہ کا حکم بتانا ہے, پھر بھی وہ بات نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون, ان معاملات میں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو. اختلاف کا یہ مطلب ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتے, اعتراض کر رہے ہو تم اللہ کے حکم پر. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تو آپ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت آسان ہے. کون سی بات آسان ہے؟ یعنی جو انسان باتیں کر رہا ہے, جو اعمال انسان کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام اعمال میں محفوظ کر لیے. اور اللہ ان ذالک فی کتاب, جو انسان نے کہا سب نام اعمال میں محفوظ ہے, اچھا کہا یا برا کہا. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. جو حکم اللہ نے دیا بلا چون و چرا عمل کرنا چاہیے, وہی حق ہے, وہی سچ ہے, اسی میں خیر ہے, اسی میں عافیت ہے. اللہ نے دیا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم حدیث شریف میں دیا. آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہی دین ہے. عبادت بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم مولا دے، جو حکم آقا دے اس کو پورا کرو. آپ کو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہم کو سمجھا دیجئے تو ہم حکم مان لیں گے. ہمیں اس حکم کی لاجک بتلا دیجئے آپ کہ اس کی لاجک کیا ہے. ہمیں اس حکم کا فلسفہ بتلا دیجئے کہ صاحب اس کے پیچھے فلسفی کیا. گویا کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں بڑا 30 مار خان ہوں، مجھے اللہ کا حکم سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا، مجھے اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آئے گا نعوذ باللہ نہیں مانوں گا. مجھے آپ یہ بتلائیے، دیکھیے ہمارے گھر میں یا ہمارے آفس میں یا ہمارے دکانوں پر ملازمین کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے ملازم کو یہ کہیں کہ بھائی آج جاؤ گھر کا سودا سامان لانا ہے، صبح کو 2 کلو گوشت لے کر آؤ، 1 کلو پیاز لے کر آؤ، 1 کلو فلانی سبزی لے آؤ، ملازم یہ کہے آپ سے کہ پہلے آپ مجھ کو سمجھائیے کہ آپ کو 2 کلو کی ضرورت کیوں ہے، 2 کلو کیوں منگوا رہے ہیں، 1 کلو کیوں نہیں منگوا رہے، آپ آدمی تو 4 ہیں، کیسے 2 کلو کیوں منگوایا آپ نے، اور 1 کلو جو پیاز آپ نے کہا یہ آپ 1.5 کلو کیوں نہیں منگوا رہے، آپ 1 کلو کیوں منگوا رہے ہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کا کام کروں گا. آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا طرز عمل ہوگا، حالانکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کا صرف آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں اس لیے آپ تڑکے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، وہ آپ کا ملازم ہے. اس کا بولنا آپ کو اتنا ناگوار گزرے گا، اتنا ناگوار گزرے گا کہ انسان بعض اوقات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں بعض لوگ. تو ہم اپنے ملازمین جن کو صرف تنخواہ دیتے ہیں، ہم ان کے مالک نہیں، ان کے رب نہیں، ان کے خالق نہیں، ان کا آگے سے بولنا تو ہمیں پسند نہیں آتا، اور خود اپنے مالک کے ہر حکم پر اعتراض ہے، اس کی کتاب پر اعتراض ہے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اعتراض ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے. وہ تو مالک ہے، انسان کو سزا نہیں دیتا دنیا میں، وہ تو خالق ہے پھر بھی سزا نہیں دیتا، وہ تو رب ہے پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا، وہ پھر بھی سزا نہیں دیتا، وہ تو اس کا کرم ہے. لیکن توہین کرنے میں اور اختلاف کرنے میں ہمارے ہاں لوگ پیچھے نہیں ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ دنیا میں پکڑ نہیں فرما رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ فیصلہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے حکموں کو بلا چون و چرا ماننا چاہیے. جب یہ حکم آ جائے کہ ہاں یہ حکم اللہ کا ہے، یہ متعین ہو جائے کہ حکم اللہ کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اب بندے کی بندگی یہ ہے کہ بس اب بلا چون و چرا اب یہ عمل کرے کہ بس اب یہ حکم ہے تو اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اب یہ بندے کی بندگی ہے. بحث کرنا یہ بندگی کی شان نہیں ہے، بندے کی شان نہیں ہے. اسی کی تعلیم ہمیں دی اللہ رب العزت نے کہ تم یہ کام کرو کہ جو حکم دیا گیا ہے بس اس حکم کو مانو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کافر لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ طریقہ عبادت کا اپناتے ہیں جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. آج لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آج لوگ گایوں کی پوجا کرتے ہیں، آج لوگ پتہ نہیں کون کون سے عبادت کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، گرجا گھروں میں جا کر عبادتیں کرتے ہیں، چرچوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں. فرماتے اس کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس کہ کہاں سے ان کو یہ طریقہ پتا چلا؟ فرماتے ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ آسمانی کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے نبی بھیجے، اس نبی نے ہمیں یہ طریقے بیان کیے، ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں. وما لیس لہم بہ علم، فرمایا کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم بھی نہیں. وما للظالمین من نصیر، فرماتے جو لوگ ظالم ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کو بیان کیا جاتا ہے، یہ غیر مسلموں کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، بات تو غیر مسلموں کی ہے لیکن آج یہ طریقے مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. فرمایا کہ ان غیر مسلموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہماری آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں،
تعریف فی وجوہ الذین کفروا، تو آپ کافروں کے چہروں سے پہچان لیں گے المنکر، ناگواری کے اثرات. آپ ان کے سامنے جب اللہ کا حکم بیان کریں کہ دیکھو بھائی اللہ نے یہ کہا ہے، تو غیر مسلم لوگوں کے چہروں پہ ناگواری آ جاتی ہے کہ دیکھو کہاں یہ بیچ میں آ گئے. تو بات تو بتائی اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کے لیے کہ جب ان کو اللہ کا کوئی حکم بتایا جائے تو ان کے چہروں پہ ناگواری کے اثر آتے ہیں. لیکن آج یہ معاملہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے. قرآن پاک غیر مسلموں کی بات کر رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کو آپ جب بتائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو یہ حرام ہے، ان کے چہروں کو آپ دیکھیں کیسے ان کے ناک منہ چڑھ جاتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا جو کاروبار میں یہ خرابیاں ہیں، سخت ناراض ہو جائیں گے آپ سے. ان کی خوشیوں کے موقع پر بتائیں کہ دیکھو بھائی آپ جس شادی بیاہ کی بات میں لگے ہوئے ہو اس کے اندر یہ حرام کام آپ کر رہے ہیں، ان کے چہروں کے اون پاؤن آپ دیکھیے کہ کیا حال ہوتا ہے ان کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں جو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو بات مانتے ہیں، ورنہ سخت ناگواری کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. اس کو فرمایا، یہ کافروں کی نشانیاں بیان فرمائی جو آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب بیان کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری نشانیاں، آیات قرآن پاک کی آیات بیان کی جاتی ہیں، بینات جو بالکل صاف قرآن پاک کی آیات ہیں، تعریف فی وجوہ الذین کفروا، تو آپ پہچان لیں گے الذین کفروا، تعریف فی وجوہ الذین کفروا، آپ پہچان لیں گے ان لوگوں کے چہروں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، المنکر ناگواری کے اثر. یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں آپ کے اوپر. یقادون یستون، قریب ہے کہ حملہ آور ہو جائے آپ کے اوپر. بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. یہ تو کافروں کی بات ہے کہ حملہ کر دیں، ہمارے ہاں مسلمان حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، تم لوگ ہماری خوشی میں بھنگ ڈالنے آئے ہو، تم لوگ ہمارے سے جلتے ہو، تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو. کتنی برا بھلا کہنا ہوگا کہہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو شریعت کا حکم بیان کیا. قل افأنبئکم بشر من ذلکم، عجیب اللہ نے الفاظ ارشاد فرمائے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دو جو شریعت کا حکم سن کر ناک منہ چڑھاتے ہیں، جو شریعت کا حکم سن کر حملہ کرنے کے در پہ ہیں، ان کو شریعت کا حکم برا لگتا ہے، آپ ان کو سنا دو. کیا سنا دو؟ افأنبئکم، آپ ان سے کہو کیا میں تم کو نہ بتلاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بری بات. آپ نے ایک بری بات کہی کہ آپ نے ہمیں برا بھلا کہا، فرماتے اس سے بھی بری بات ہم تم کو سناتے ہیں، وہ ہے النار، دوزخ کی آگ. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو، افأنبئکم بشر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بھی بری بات بتاتا ہوں، اور وہ ہے النار، وہ ہے دوزخ کی آگ، کہ تم نے خدا کے حکم کو سن کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سن کر ناک منہ چڑھائے، تم نے ان کی بات کو مانا نہیں، تم نے سنانے والوں کو برا بھلا کہا، تم نے حکم بتانے والوں کو تم نے حملہ کرنے کے درپے ہوئے، تو چلو اس سے بھی بری بات سن لو. اس سے بری بات یہ ہے کہ وہ ہے دوزخ کی آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، اس دوزخ کی آگ کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا جو کہ کافر ہیں. اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ ان سے کیا جو کہ کافر ہیں. وبئس المصیر، اور وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ جانے کے لیے، بدترین جگہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ شریعت کے احکامات کی ہم کو سمجھ عطا فرما. دیکھیے یہ جو بات بیان فرمائی، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو ہے غیر مسلموں کے لیے، آیات انہی کے لیے آئیں، لیکن یہ آج فٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر بھی. ان کے سامنے جب کوئی حکم آتا ہے حالت خراب ہوتی ہے، اور وہ مولویوں کو برا بلا، علماء کو برا بلا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی خوشیوں میں ان کے کاموں کے اندر رکھنا اندازی کر دی. وہ مسئلے مسائل کو بتانے کو رکھنا اندازی سمجھتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ اس سے بھی بری بات ہے دوزخ کی آگ، اس کو سن لو کہ تم لوگ کس پر اعتراض کر رہے ہو، اللہ پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس پر اعتراض کرتے ہو. تو یاد رکھو دوزخ کی آگ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ جو لوگ قرآن اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی، یہ تو ایک متعین مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کے قرآن کریم کی آیت کو نہ مانے، بتائیے کون ہے وہ، دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے، کافر ہے.
ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں لیکن عورتوں کی چار گواہیوں عورتوں کی گواہی والے مسئلے کو میں نہیں مانتا، تو کیا کافر نہیں ہوگا وہ؟ ایک آدمی رجم کے معاملات کو نہیں مانتا جس کا حدیث شریف میں حکم آ رہا ہے، یا کوئی قرآن کلام پاک کے حکم کو نہیں مانتا، دار ایمان سے خارج ہے۔ تو بھائی اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اس بات کی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو دین کی فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما، اس کی فکر عطا فرما، اور جب کوئی حکم ہمیں شریعت کا پتہ چلے اب اس کی کوشش میں لگیں کہ یہ عمل ہم کریں کیسے۔ جیسے آج کوئی ڈاکٹر یا کوئی وکیل کا کیس چل رہا ہے کسی کا عدالت میں، وکیل کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اس طریقے سے آپ کا کیس لڑا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو عقل مند آدمی کیا کام کرتا ہے؟ اس طریقے کی کوششوں میں لگتا ہے کہ وہ طریقہ میں کیسے اپناؤں کہ میں اپنا کیس جیت جاؤں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے یہ دوائیں لانی ہے، یہ مل نہیں رہی دوائیں، آپ کا علاج اس طریقے میں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ڈاکٹر پر اعتراض نہ کرے کہ تم نے یہ علاج کیوں بتایا، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو ان دواؤں کی حصول کی تدبیر کرے گا تو دوائیں لے کر آنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا، مومن کا کام یہ ہے کہ اس کوشش میں لگے کہ میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیسے ڈھالوں، میں کیسے عمل کروں اس کے اوپر، یہ ہے مومن کی شان۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اچھا جی، اگلے اتوار کو، عید کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں کی ترتیب یہی رہتی ہے کہ عیدین کے بعد جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس کو بیان نہیں ہوتا، اس لیے اگلے اتوار کو انشاءاللہ بیان نہیں ہوگا۔